اس واقعے کی یاد بنائیں اور اس बातें की स्पिरिट आपकी याद में ना हो। दुनियावी मिसाल के अंदर अगर आप देखें 14 अगस्त की याद मनाए और पाकिस्तान के लिए कुछ ना करें तो सब 14 अगस्त मनाना फजूल है, फिर आप मना क्यों? हाँ ये है कि आप मसलन 14 अगस्त की दुनियावी मिसाल के अंदर याद मनाते हैं तो आप पाकिस्तान के लिए कुछ सोचेंगे, कुछ कर भी लें, और आप कुछ ना कर रहे हो तो फिर सोचा आपसे सवाल कर सकता है कि फिर आपकी याद मनाने का फायदा क्या होगा। आप असदारी से दुश्मन की याद मना रहे हैं, असदारी के जरिए वाकई करबला की याद मना रहे हैं, तो ये पूछेगा वाकई करबला ने क्या किया था, इसका मतलब मुझे वही काम यहाँ पे करना है जो उस वाकई के अहदाफ से वो अगर असदारी के अहदाफ में तब्दील नहीं हुए तो फिर असदारी को उस वाकई की याद कैसे बन सकती है? या तो हमसे कोई ये कहे वाकया रहता है असदारी रहता है जबकि अजा है उसी वाकई की। मसलन आप तसव्वुर कर सकते हैं कोई अजादारी मनाए वाकई करबला का तस्करा ना हो, तो मुमकिन नहीं है। आप जब अजा मना रहे होते हैं आप हदीस किस्सा पढ़ रहे होते हैं, आप सलाम मरसिया पढ़ रहे होते हैं, आप खिताबत सुन रहे होते हैं, मसाइब सुन रहे होते हैं, नौबदारी होती है, इन तमाम के अंदर मातमदारी, इन तमाम के अंदर करबला है जो बयान हो रही है। इसका मतलब ये कि पूरी अजादारी उस वाकई के लिए, उससे हटकर तो कुछ नहीं है। अगर उस वाकये के लिए तो जो वाकये ने किया था वो इस अज़ादारी को अपनी सतह में करना चाहिए। अगर ये वहीं से अपनी तवानाई को हासिल कर रही है, और यकीनन ऐसे ही कि तवानाई तो सारी वहीं से हासिल हो रही है, तब हमें ये देखना पड़ेगा खुद वाकये करबला ने क्या किया, उसके बाद फिर हम ये सोचेंगे अज़ादारी इस काम को करे और आखिर में ये कि अज़ादारी इस काम को किस तरीके से अंजाम दे। आप देखने में जाहिरी तौर पर नॉर्मल है या नहीं, अगर वहीं से कोई खराबी नजर आ जाए तो उसी को फिर वो फॉलो करेगा आपकी आपसे सवाल पूछ पूछ कर। ये दीन का आलम है, सबसे पहले ये देखना होता है दीन सही है लोगों के हाथ में जो कुछ है। अलबत्त जब हम दीन कहते हैं तो यहाँ मुराद हमारी दीन का आलम है, खुद दीन के ऊपर कभी कोई फर्क नहीं आता। अल्लाह अकमल तो लकुम दीन हूँ, जब दीन कामिल हो गया तो अब दीन में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ दीनदारी है जो जवाल और उरूज का शिकार होती है, कभी दीनदारी अच्छी होती है कभी दीनदारी बुरी होती है। इस बात को कैसे निशानियों के तहत देखा जाए कि दीनदारी अच्छी है, उसके बाद फिर हम मुंतकिल होकर अल्लाह के मार्ग की तरफ दुरूद भेजेगा मोहम्मद एक मजमू निशानी और तीन असली निशानी। एक मजमू निशानी मजमू तौर पर अगर ये हो तो समझ जाए दीन में कुछ गड़बड़ हो चुकी है। फिर दोबारा अगर बदन से मुकायसा करें तो डॉक्टर्स कहते हैं अगर बदन का टेम्परेचर नॉर्मल है, बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, समझ लें कुछ ना कुछ तो हो गया है। अब अपने दीन को देखिए, अगर खौफ और खशियत इलाही नहीं है तो इसका मतलब है दीन खत्म हो रहा है, दीन को बिगाड़ रहा है। खौफ और खशियत इलाही किसे कहते हैं? आप अपने हर काम को खुदा को बुनियाद रखकर जब तक अंजाम नहीं दे रहे इसका मतलब है दीन में कोई मुश्किल आएगी। और तशरीह का तर्जुमा, मसलन मैं जैसे ही कोई काम अंजाम देने लगूं पहली चीज जो मेरे जहन में आए वो ये कि खुदा का बंदा होने के नाते करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको हम खौफ और खशियत कहते हैं। खशियत इलाही की बहुत सारी निशानियां हैं, मसलन खशियत इलाही की एक निशानी इंसान का तन्हाइयों में अल्लाह की राह में क्रिया करना है। कम अज कम काम चीज क्या है वो ये कि खुदा का खौफ आपके काम से पहले जाहिर हो, आप करने लगे करने से पहले अपने आप से पूछ रहे हैं अल्लाह का बंदा ये करेगा? अगर किसी के अंदर ये जिंदा है इसका मतलब है ये अभी बुनियादी रास्ते से मुनहरिफ नहीं हुआ, और अगर किसी के अंदर ये खत्म हुआ हुआ है इसका मतलब है समझ जाए कि बुनियादी रास्ते से इसमें कुछ कमी आ गई। अब कमी कितनी आई है वो बाकी अलामतों के जरिए देखनी पड़ेगी। पहली अलामत ये तन्हाइयों में खुदा का तस्करा नहीं हो रहा है, कोई काम करने से पहले खुदा को याद नहीं करता है, फैसला पहले करता है बाद में सोचता है खुदा ने इसको माना है नहीं माना है। ये सब अलामतें इस बात की है कि इसके अंदर दीन खराब हो चुका है। अब ये देखना है कितना खराब हो चुका है। موجود ہے، فرمایا پہلی چیز جو تم اپنے دین سے کھو بیٹھو گے وہ خشوع ہے. صراحت کے ساتھ آئے روایت میں جملہ فرمایا، پہلی چیز جو اپنے دین سے کھو بیٹھو گے وہ خشوع ہے. اس کے مقابلے میں ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا کچھ جوانوں کے ساتھ، اس میں ہم نے پہلی ریکمنڈیشن یہ کی تھی کہ ہر روز 5 منٹ سجدے میں جا کر خدا کے حضور گفتگو کر تاکہ خشوع زندہ ہو جائے. اگر یہ زندہ ہو گیا اس کا مطلب ہے دین کی بنیاد زندہ ہو جائے گی. ہر روز 5 منٹ تنہائی میں سجدے میں جائے اور خدا کے حضور ذکر کرے، خدا کے حضور گفتگو کرے، یہ خشوع کا زمینہ فراہم کر دے گا، خشوع کا مقدمہ تیار کر دے گا. یہ نہیں ہوا، خشوع نہیں ہوا تو نبی کی روایت علیہ کے سامنے جو کہتی ہے پہلی چیز جو تم دین سے کھو دو گے خشوع الہی. اور اس کی تفصیل ظاہر ہے اس کا موقع نہیں ہے، لیکن اپنے آپ سے پوچھے گا آخری دفعہ تنہائی میں خدا کی یاد میں کب رویا تھا؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب خرابی آ چکی ہے. اب آپ کو دیکھنا پڑے گا خرابی کتنی ہے. آخری دفعہ کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ کے خوف نے میرے اوپر کیفیت تاریخی تھی، کوئی کام کرنے والا تھا خدا کا خوف سامنے آ گیا کہ دیکھو خدا کے بندے ہو یہ مت کرو. اگر ایسا نہیں ہو رہا اس کا مطلب معاملہ خراب ہو چکا ہے، تو اصلاح کرنی پڑے گی. طریقہ کار میں نے اپنی خدمت میں عرض کر دیا. درود علی محمد و
جس کی فکر پہلے ہے بعد میں زبان، منافق وہ ہے جس کی
کی زبان پہلے ہے فکر بعد میں, غلط کیٹیگری ہوگی پھر, دو رقم تیسری رقم. جب دین پر عمل کرنا کرتا ہے, کرنے کے لیے آتا ہے تو چوائس اختیار کرتا ہے, کہتا ہے کچھ پہ کروں گا اپنی مرضی سے, کچھ پہ نہیں کروں گا اپنی مرضی سے. اس کا مطلب دیندار نہیں ہے, نفس پرست ہے, دینداری کو ساتھ لے کے چل رہا ہے, اصل میں نفس پرست ہے. مسا کیا ہے, کہتا ہے جوانی میں نہیں کروں گا بڑھاپے میں کروں گا. جوانی میں کیوں نہیں کرے گا, وہ تو زیادہ عزیز ہونی چاہیے تھی. انسان اپنی زندگی کی اصلی لذتیں جوانی میں لیتا ہے, بڑھاپے میں لیتا ہے. اگر خدا محبوب تھا تو جوانی میں کیوں نہیں یاد کیا تھا, بڑھاپے میں آ کے خدا محبوب ہو گیا. عبادتوں میں تذکرہ کرتا ہے, کہتا ہے حج پہ جاؤں گا یہی عبادتیں کروں گا, ابھی کیوں نہیں کرتے, خدا نہیں یہاں پہ, ابھی کر لوں. اپنی مرضی سے انتخاب کرتا ہے, روزہ رکھوں گا نماز نہیں پڑھوں گا, زور کی پڑھوں گا فجر کی نہیں پڑھوں گا, پردہ نہیں کروں گا میوزک سنوں گا, اپنی مرضی, اپنی مرضی. دین کے اندر چلاتا ہوں خدا سبحانہ تعالیٰ ورنہ منافق کی نشانی یہ کہتی ہے, کہتا ہے نو منو بے باب دے نہ تھرو بے باب, بس بھی ایمان لائیں گے بس تو کفر اختیار کریں گے. دین میں من پسندی دکھاتا ہے, اس کا مطلب خدا کا بندہ نہیں ہے, اپنے نفس کا بندہ ہے. دین لے کے چل رہا ہے, اتنا بھی دین لے کے نہ چلے مولوی کو لوگ کہیں گے مولوی بے دین ہے, تو اس کے اصل معاملے ختم ہو جائے گا. یہ چلتا ہے, اگر اللہ کا بندہ ہوتا اللہ کی بندگی کرتا, اللہ کی بندگی کرتا اپنی مرضی نہ چلاتا, خدا کی مرضی چلاتا. یہ ہم سب کا, بس یہ تین نشانیاں اگر آپ کو معاشرے کے اندر نظر آئے, پہلی تو مجموعی نشانی خوشو ختم ہو گیا, اس کا مطلب معاشرہ کسی غلط تقریب پر چڑھ چکا ہے. پھر تین نشانیاں, خلوتوں میں کم جلوتوں میں زیادہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ریاکاری آ گئی, فکر کم ہے نعرے زیادہ ہیں, اس کا مطلب اسے کو منحرف کر دے گا خوارج کی طرف. نعرے زیادہ لگاتے ہیں فکر نہیں ان کا کھوکھلے. تیسری بات یہ ہے اپنی من پسندی دکھاتا ہے دین کے اندر, اس کا مطلب ہے جب اہم قربانی کا وقت آئے گا یہ سب سے پہلے بھاگے گا. من پسند انسان نہیں ہے, خدا پسند نہیں ہے, من پسند ہے. جب پسند آتا ہے تو قربانی دیتا ہے, نماز میں پڑھتا ہے, سب کام کرتا ہے. جب پسند نہیں آتا بھاگ جاتا ہے, اس کا مطلب وہ قربانی کے وقت بھاگے گا. جب اللہ کے نام میں جان لینے کی بات آئے گی بھاگتا ہے, جو چیز اس کی محبوب ہوگی اس سے ٹکرائے گا تو پھر خدا کو پسند نہیں کرے گا. اس کا بہت برا انجام یہ ہے, جب یہ مرنے لگے گا نا تو خدا سے بھی نفرت کرے گا. کیوں خدا سے نفرت کرے گا؟ جو عرفا بیان کرتے ہیں, ہم لوگ تو ظاہر ہے دیکھ تو مرتے ہیں, مطلب آگ ہی دیکھتے ہیں نا, ہم مرتے ہوئے دل تو نہیں دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا ہو رہا ہے. یہ عرفا لوگ چونکہ خدا ممتاز ہیں, انہوں نے خدا کی بندگی اتنی کی ہے, خدا ممتاز کو ساری عطا دیتا ہے. مثلا ایک جگہ پہ لکھا انہوں نے کہ جب یہ انسان دل میں دنیا کی محبت بسا لیتا ہے, ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آتا ہے, دیکھتے ہیں ملک الموت مجھے دنیا سے دور کر رہا ہے جبکہ دنیا اس کی محبوب ہے, تو پہلے ملک الموت سے نفرت کرتا ہے, اس کو کہتا ہے چلے جاؤ نہیں میں مجھے جان نہیں دینی ہے, اس کو بہت برا بدا کہتا ہے. پھر جب دیکھتے ہیں ملک الموت کچھ نہیں ہے, اس کو تو خدا نے بھیجا ہے, تو پھر خدا سے نفرت کرتا ہے, کہتا ہے میرے اور میری دنیا کے نام پر رکاوٹ خدا ہے, یہ میرا دشمن ہے, نعوذ باللہ تعالی. اس حالت میں جان دیتا ہے کہ خدا کی دشمنی اس کے دل کے اندر ہوتی ہے, ختم ہو گیا. اب مسلمان بھی مرا ہے تو اللہ کی دشمنی ہے کہ مرا ہے, مرزخ کے اندر لاکھوں سال عذاب طے کرے گا, تب کہیں جا کے میدان حشر پر پہنچے گا, اور میدان حشر میں جو حساب ہوگا وہ تو رہتا ہے, لاکھوں سال بھی مرزخ طے کرنی اس نے نہیں. کیوں؟ اللہ کی دشمنی ہے کہ مرا ہے, کون اس کے کام آئے گا؟ اللہ کی دشمنی کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آئے گا, کون آئے گا؟ دشمن خدا کو پہنچانے کوئی آئے گا؟ اس خاطر حب اہل بیت کے ساتھ حب دنیا جمع نہیں ہوتی. یہ معاشرے کی بگاڑ کی ایک علامت ہے, اس کو آپ تطبیق کر سکتے ہیں آج کے معاشرے پر بھی, اور خدا چاہ تو اس کو آپ 1400 سال پہلے کے معاشرے پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہی رہا. اچھا آپ یہ تینوں علامتوں کو دیکھ لیں, خضوع خشوع, بنی امیہ کے ماحول میں خضوع خشوع کا کیا تھا, جلوتوں میں بے دین, دیندار خلوتوں میں بے دین بنی امیہ, بالکل بنیادی طور پر ایسا. نعرے بہت لگاتے ہیں فکر کھوکھلی ہے, بالکل ایسے ہی. تیسرا معاملہ کیا ہے, کچھ پہ ایمان لائیں گے کچھ کے ساتھ کفر کریں گے. بنی امیہ جہاں تک لوگوں کو دھوکہ دینے پہ مجبور ہوتے تھے وہاں تک ایمان رکھ دکھاتے تھے, اذان بھی ہوتی تھی تو اذان سے پوسٹ کرتے تھے, اذان بھی ہوتی تھی تو اذان سے بوس کرتے تھے کہ اس میں بنی ہاشم کے نبی کا نام کیوں آنا ہے، ہمارا نام کیوں نہیں آتا، بوس کرتے تھے اذان سے. لیکن ظاہر کے کام میں مشغول تھے. اب سید الشہداء نے معاشرے کی اس حالت کو دیکھا ہے، سید الشہداء وارث انبیاء، سید الشہداء ان تمام القاب اور اسامی کا نظر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس خاندان کے لیے تھی. انہوں نے دیکھ لیا کہ دین تو زوال پذیر ہے، نہ صرف زوال پذیر ہے بلکہ عین زوال ہے. بنی امیہ کا اپنا ایک منصوبہ ہے، اس منصوبے کے تحت وہ دینی کی دشمنی میں آخری مرحلے میں داخل ہو رہے تھے. ہم اس کے اوپر تفصیلی عرائض پیش کر چکے ہیں، دوبارہ یہاں دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا شاید امکان بھی نہیں کہ بنی امیہ کا مقصد تخت یا حکومت پہ آنا نہیں تھا. ہم بالکل غلط سمجھیں گے اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ بنی امیہ کا مقصد حکومت پہ آنا تھا. اگر کسی نے یہ سمجھا تو وہ یہ بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ سید الشہداء کی کامیابی کیا تھی، کیونکہ حکومت تو پھر بنی امیہ کے ہاتھ میں رہے گا، بعد بنی عباس کے ہاتھ میں آ گئے. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ سید الشہداء کے مقابلے میں بنی امیہ حکومت میں آنے والے تھے اس لیے سید الشہداء بیچ میں آئے، تو حکومت تو انہیں کے ہاتھ میں رہی ہے، اگلے سات سال تک بھی رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سید الشہداء حکومت کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، حکومت اس کا ایک حصہ ہے. سید الشہداء اصل دین اسلام کو بچانے آئے. کیا ہونے والا تھا؟ بنی امیہ نے اعلان کرنا تھا کہ دین مصنوعی ہے، ہم خلیفہ مسلمین اعلان کر رہے ہیں کہ دین مصنوعی ہے. لوگوں نے دین کو ختم کرنا تھا، یعنی معاملہ یہ نہیں تھا شراب نوشی پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی، نہیں، شراب نوشی بھی پھیلے گی اور اس کو حرام کہنے والا کوئی اس کو حرام نہیں کہے گا. یہ مشکل تھی. قرآن نہیں رہے گا، نہ کہ قرآن رہے گا صرف کتابت پہ رہے گا، نہیں، یہ تو بات کی بات ہے، قرآن نہیں رہے گا، معاشرے سے ختم ہو جائے. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں، ہمارے یہاں سیکولرزم ہے نا، ہمارے سب کوئی ٹیلی ویژن کو دیکھے گا دین کا معاشرہ ہے، سیکولرزم نظر آئے گا، لیکن ایک ترقی میں بھی سیکولرزم ہے، دونوں میں فرق ہے زمین آسمان. ترقی میں قانون سیکولر ہے، قانون میں لکھا ہے کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان میں کم از کم قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین سے تعلق. یہ دو فیگر سے دو مختلف شکلیں ہیں. بنی امیہ یہ نہیں کرنے والے تھے کہ دین اسلام رہے کھوکھلا کر دیں، نہیں، یہ کھوکھلا وہ پہلے کر چکے تھے، اب وہ چاہتے تھے دین اسلام نہ رہے، قرآن ختم، نماز ختم، مساجد ختم، جس نے پڑھنی ہے خود بنائے وہاں جا کے پڑھ لے، ہم ختم کر دیں. یہ وہ مسئلہ تھا جس کے سامنے سید الشہداء تشریف لائے. تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کامیابی کیا ہے. اگر آج کوئی مراکش کے اندر کھڑے ہو کر کے اذان دیتا ہے، سید الشہداء کا مخروض ہے. کیوں؟ سید الشہداء نہ قربانی دیتے اذان ختم ہو جاتی. اصل کسی کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیوں مثال کے طور پر مولانا ثاقب کراچی کا ناظم اعلیٰ اس کی سمجھ میں نہیں آئی، یا مثال کے طور پر ڈاکٹر نائب وغیرہ جیسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ ابھی تک اذان ہوتا دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اذان خود سے ہو رہی ہے، خود سے نہیں ہو رہی ہے. اگر سید الشہداء اس وقت بیچ میں نہ آتے تو یزید نے اذان نہیں چھوڑ دی تھی. یعنی میں جذبات میں آگے نہیں کہہ رہا کہ مثلا وہ قرآن نہ چھوڑتا اذان نہ چھوڑتا، نہیں، اس کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم ایک اعلان کریں گے کہ آج کے بعد سے دین اسلام مصنوعی دین اعلان ہوگا، آفیشیل اناؤنسمنٹ. ہر گورنر اعلان کر دیتا اب اس میں دین اسلام ختم تھا، جاہلیت کا دور واپس آ گیا. ہم پہلے بھی جاہلیت کے ماننے والے تھے، آج بھی جاہلیت کے ماننے والے، دین اسلام کو ختم کر دیا، یوں اعلان کرتا. اس کے بعد کیا ہوتا؟ چند پورے خدروں میں مسلمان سر اٹھاتے یا کہ ہم مسلمان ہیں، قتل کرنا شروع کرتا، جیسے قتل کرنا شروع کرتا معاملہ ختم. کوئی خدروں میں چھپے مسلمان جو تھے وہ بیچارے ایک بار رہ جاتے ہر شہر کے اندر. آپ کہیں گے کہ نہیں، سارا مسلمان، مثلا کوئی ہم سے کہے گا پورا اسلام مسلمان معاشرہ تھا، سب کھڑے ہو جاتے. کہاں کھڑے ہوئے؟ سید الشہداء اور یزید کا مقابلہ کر کے کھڑے ہوئے تھے نا، 72 آدمی جمع ہو گئے. کیوں 72 جمع ہو گئے؟ کوفہ میں تو 10,000 کی آبادی، تو کوفہ کے اندر تھی، وہ کیوں نہیں کھڑے ہو گئے؟ ہونا یہی تھا کہ سید الشہداء اگر خاموش ہو جاتے سب نے خاموش ہو کے گھروں بیٹھ جانا تھا. اس کے بعد دین اسلام صفحہ ہستی سے ختم ہو جانا تھا. یہ یزید کا منصوبہ تھا، یہ بنی امیہ کا منصوبہ تھا. اس کی وجہ سے کچھ وہ یہودیت کا کارنامہ تھی جو ہر دین کی تباہی کے اندر ان کے اثرات آپ نظر کریں گے. یہ ہونے والا تھا، بس یہ کوئی یہ نہ کہے کہ شراب تو بعد میں بھی پی جاتی رہی. سید الشہداء صرف شراب نوشی کے حکم کی جو حرام ہے اس کے دفاع کے لیے نہیں آئے تھے، اصل اسلام کے دفاع کے لیے آئے. شراب نوشی اس کی بات بھی رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک شراب حرام حرام ہے، کوئی حلال نہیں کر رہا. اذان ابھی بھی اذان ہے، میں یہ نہیں کہہ پایا کیا فضول چکلے جو بولتے رہتے ہو، نہیں، اذان ابھی بھی اذان ہے، مسجد ابھی بھی مسجد ہے. اگر نہ ہوتے سید الشہداء ان سب پہ ختم ہونا تھا جو یزید کی منصوبہ تھا. اس خ... خاطر یزید کا جیسا مطلع دیکھا تھا سید الشہداء. اب کوئی کہہ کہ مثلا یہ دعوے ان کے پیچھے ثبوت کیا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے اہم ثبوت خود یزید کی پیروی ہے، یزید کی ذہنیات، اس کی نفسیات. وہ یزید جو کھلے عام دربار میں کہتا ہے کہ کوئی فرشتہ یا کوئی بہن حاضر نہیں ہوئی، بنی آخر نہ ڈھونگنا چاہے گا، یہ جملے بس اتنا سا کرنا تھا کہ اس نے یہ چند شیر اپنے گورنرس کو لکھ کے بھیجنے تھے کہ میرا یہ دین ہے، اس کو پروموٹ کرو. کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی بہن نہیں آئی، بنی آخر نہ ڈھونگنا چاہے گا. ماما ختم ہو گیا، پہلے ہم جاہلیت میں جاہلیت پہ تھے، اب بھی ہم جاہلیت میں ختم ہوئے، دین اسلام ختم. سید الشہداء نے اس کو دیکھا، اس بگاڑ کو دیکھا، اب وہ واپس آئے، ہم نے احیاء کر تشریف لائے میدان، ہم احیاء کریں دین کا، احیاء کریں. اب یہ دیکھنا پڑے گا بنی امیہ نے لوگوں کو اس مقام تک کیسے پہنچایا تھا. ایک نبی کی وفات کے صرف 50 سال کے اندر اس کے جانشین یہاں تک کیسے پہنچ گئے تھے؟ نبی کے بہت جانشین تھے اور واقعہ نبی کے متعلق لوگ تھے. 50 سال کے اندر بادشاہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ ان کا انسٹرومنٹ کیا تھا؟ ان کے وسائل کیا کیا تھے؟ اگر ہمیں یہ پتا چلتا ہے پھر ہمیں سمجھ آئے گا سید الشہداء نے زیادہ کام کیا. بنی امیہ کو آپ کو اس سادہ سندھ فرقہ مت سمجھیے، کوئی چھوٹا موٹا قبیلہ مت سمجھیے، یہ دنیا کی سب سے بڑے مکار شیطان کی اولاد تھے، ان کو مکار ہونا تھا. اگر کوئی ہم سے کہہ رہے کہ نہیں آپ بنی امیہ سے بغض کا اظہار کر رہے ہیں بلا وجہ میں، اگر ہم بغض کا اظہار کر رہے تو ہم سے پہلے نبی نے بغض کا اظہار کیا. نبی کا بغض کسی معیار پر ہے بغیر معیار کے؟ قرآن نے بغض کا اظہار کیا ہے. قرآن نے کہا کہ یہود مومنوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. قرآن کا بغض کا اظہار کرنا اگر یہ بغض کہہ رہا ہے بغیر معیار کے یا معیار کے ساتھ؟ اگر معیار کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے یہودی واقعاً مستحق ہے اس کے ساتھ بغض دکھا لیتا ہے. نبی اکرم نے بنی امیہ کے خلاف بغض کا اظہار کیا اگر اس کو کوئی بغض کہتا ہے. اگر نبی اکرم کا اس طرح سے غصے کا اظہار کرنا، غم کا اظہار کرنا معیار کے تحت ہے، اس کا مطلب بنی امیہ ہے وہ، ورنہ نبی اکرم نے کیوں کیا؟ تو ہمیں سننا پڑے گا کہ بنی امیہ کیا کرنے والے تھے اور ان کا طریقہ کار کیا تھا. جو ان کا طریقہ کار تھا وہ دنیا کا شیطانی ترین طریقہ کار تھا. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا شیطان بھی گمراہی کے تجربے میں آگے بڑھ رہا تھا، جیسے یہاں شریعت ہدایت کے مرحلے میں آگے بڑھ رہی تھی. یہاں شریعت ہدایت کے مرحلے میں آگے بڑھ رہی تھی. شریعت کاملہ نبی اکرم کے ذریعے سے آئی. امام خمینی کا ایک جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے دین کے بارے میں، فرمایا دین کیا ہے؟ کشف تام محمدیہ ہے. کشف تام محمدیہ کیا مطلب؟ ختم مرتبہ کی ذات اتنی خدا کے نزدیک ہے کہ خدا نے پورا دین ان کے سامنے کشف کر دیا. کشف تام محمدیہ ہے. یہ جو کشف تام محمدیہ نبی اکرم کے اوپر تھا، اس کے مقابلے میں جو آ رہا تھا وہ شیطان تام شیطان تھا، مکمل شیطان تھا، نبی اکرم کی دین کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تھا. یہ جو مکمل شیطان تھا کس کس کے روپ میں آیا تھا بات سمجھ نہیں پوچھ کر. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کیوں زیادہ سے لوگ آگے اللہ عمد ابا سفیان معاویہ یزید ابن معاویہ کبھی کہتا ہے اللہ عمد آل آبی زیاد آل آبی آل مروان کیوں کہتا ہے زیادہ سے لوگ کہتا ہے کیوں اہلیت کے خانم فرمائے مہوری کیا سمجھت تھی کہ آل مروان آل زیاد بید اللہ ابن زیاد ابن زیاد ابن عبی کو گاہنے پڑھوائی تھے. ضروری تھا دین کی حفاظت کے لیے ان کی شناخت ضروری تھی. بدقسمتی سے ہم نے ان کو گالیاں نہیں کوئی شناخت نہیں کی، ہم نے ان کی شناخت حاصل نہیں کی، لہذا ہم ان کے دوبارہ انہی جیسوں کے نام میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہم نام دیکھتے ہیں کام نہیں دیکھ پا رہے. ہم ابھی زیاد کو پہچانتے ہیں، ابھی زیاد کے کردار کو نہیں پہچانتے. ہم مروان ابن حکم کو جانتے ہیں لیکن مروانی کے کردار کو نہیں سمجھتے. ہم عمر بن سعد کو دیکھتے ہیں، ہم شیخ بن عبد الجواد کو دیکھتے ہیں، ان کے کرداروں کو نہیں دیکھتے. نتیجہ 1400 سال کے بعد دوبارہ عمر بن سعد آتا ہے، نہیں پہچان پاتا یہ عمر بن سعد. یہ ہماری شناخت ہونی چاہیے. ہمیں بنی امیہ کے طریقہ کار کو دیکھنا پڑے گا کہ بنی امیہ کا طریقہ کار کیسا تھا. تدریجا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. دشمن وہ دشمن ہے جو ہم پہ ضرب نہیں لگائے گا، ہماری فکر پہ ضرب لگائے گا. وہ جو ہم پہ ضرب لگائے وہ چھوٹا دشمن ہے. دشمن اصلی وہ ہے جو ہماری فکر پہ ضرب لگائے گا. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نام لیتی کہنے میں بھی کیا حرج ہے، سپاہی صحابہ چھوٹا دشمن ہے، ٹیلی ویژن زیادہ بڑا دشمن ہے۔ سپاہی صحابہ ہماری فکر کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چند جاہل کھڑے ہو کر اگر ہماری فکر کو کچھ بگاڑ سکتے ہوتے تو اس سے زیادہ بڑے ہیں۔ ہاں، یہ ٹیلی ویژن آپ کو کچھ نہیں بگاڑے گا، آپ کی فکر کو ختم کر دے گا، آپ کی شخصیت کو نابود کر دے گا، آپ کے مسئلوں کو بلا کر اس قابل پڑھنے سے پیسہ آپ کا خطرہ کم ہے، اس کا خطرہ زیادہ ہے۔ ہمیں یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی۔ بنی امیہ نے پہلے جو ضرب لگائی وہ خود قیادت کے اوپر لگائی، تصور قیادت کے اوپر۔ تصور قیادت کیا تھا؟ قدیم، قدیم تصور قیادت تھی۔ کیوں ختم مرتبت میں اتنے لوگوں کو جمع کر کے وہ معروف جملہ کا منہ تو مولا، یہ قیادت کا اعلان تھا۔ بنی امیہ نے ضرب اس قیادت کے اوپر لگائی، تصور قیادت کے اوپر، نہ کہ قائد کے اوپر۔ امیر مومنین پہ ضرب نہیں لگا سکتے تھے، پہلے مرحلے میں امیر مومنین پہ کیسے ضرب لگا لیتے؟ وہ جو شب ہجرت رسول اللہ کی بستر پہ سویا، اور وہ جس صاحبزادی سے شادی ہوئی، جس کے بیٹے رسول اللہ کے بیٹے کہلائے، اس کے اوپر کیسے ضرب لگا سکتے تھے؟ پہلے قیادت پہ ضرب لگائی، کیسے ضرب لگا؟ کہا کہ رسول اللہ نے ریکمینڈ کیا، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ قیادت پہ پہلے ضرب لگائی، تصور قیادت۔ اگر کوئی عقل مند دانا ہوتا اہل بیت کی دی ہوئی بصیرت کے نتیجے میں، اسی وقت مقابلہ کرتا چاہے مارا جاتا۔ اگر کوئی سے امیر مومنین کا ساتھ دینے والا ہوتا، کوئی بھی مقابلہ کرتا، بی بی اسی وقت فرمایا تھا اب تلواریں چلیں گی، اب نیزے چلیں گے، گردنیں کٹیں گی، اب خون بہے گا، اس وقت تو کوئی خون نہیں بہا، لیکن بی بی کی اس عظیم الشان بصیرت کے ساتھ، بصیرت کے مقابلے میں کوئی کیا کہہ سکتا کہ بی بی دیکھ رہی تھی کہ یہ جو قیادت خطرے میں پڑی ہے، تصور قیادت، اب داستان شروع ہو جائے گی جو بعد پہنچے گی کربلا کا، اب بات کربلا لگ جائے گی، اور کربلا کے بعد آنے والی دنیا اسلام کی پرزندہ سے لگ جائے گی۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا، تصور قیادت پہ ضرب لگائی۔ اچھا، تصور قیادت پہ ضرب خود نہیں لگا سکتے تھے، لیکن بیچ میں کچھ اور لوگ چاہیے تھے، اور وہ ٹیم ان کو تھی، ان کی صورت میں اس کو استعمال کیا، تصور قیادت سے لڑنے کے لیے۔ اگر بنی امیہ خود آتے قیادت سے لڑتے، لوگ کھٹ سے پہچان لیتے کہ یہ بنی امیہ تو ہے بھی نہیں ہے، کہ اس مقابلے میں نہیں آ سکتے تھے پہلے۔ منصوبہ بنایا، 30 سال تک خود سامنے نہیں آئے، 30 سال تک بنی امیہ سامنے نہیں آئے، 30 سال تک یہ لوگ سامنے آتے، ان کے ذریعے سے قیادت کو ختم کر دیا تصور قیادت۔ کیا مطلب تصور قیادت ختم ہوئی؟ اہل بیت قیادت سے دور چلے، یہ سمجھ ہی نہیں پایا، یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا نادانستگی میں اپنے آپ کو دکھا دیا، تجاوز دکھایا، جانتے بوجھتے کہ قیادت کی اہلیت صرف اہل بیت کے ہاتھ میں ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو ہم منحرف ہو جائیں گے۔ اس تصور کو قبول نہیں کیا لوگوں، اس تصور سے دور ہٹ گئے۔ یہ جو تصور سے دور ہٹے، مصنوعی قیادت کے لیے زمینہ ہموار کر دیا، مصنوعی قیادت کے لیے، اس میں لوگوں کو نفس خوشی کرنی تھی۔ امیر مومنین کی قیادت ماننے کا مطلب آپ کو پتا ہے، اس کی قیادت ماننی تھی جس جو ان کے چچاؤں داداؤں کا قاتل تھا، نفس خوشی کرنی تھی۔ امیر مومنین کو قائد ماننے کا مطلب تھا اس میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں، پہلے بھی دنیا نہیں ملتی تھی، ابھی نہیں ملی، نفس خوشی کرنی تھی، یہ نفس خوشی میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جب نفس کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اب شیطان کے اہلکار پر نہیں آئے، شیطان کے پیروکار بنے، شیطان کے پیروکار بنے، اہل بیت کی قیادت کا انکار کر دیا، گلیوں میں گھسیٹ لیا، یہ کر لیا، اب جھیلنا پڑے گا۔ پہلی چیز جو، اگر ابھی بات ہوئی کہ اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے، پہلی چیز جس سے محروم ہوتا ہے وہ خشوع ہے، اگر کوئی معاشرہ اسلام سے محروم ہوتا ہے، پہلی چیز جس سے محروم ہوتا ہے وہ اصلی قیادت ہے، مصنوعی قیادت میں پھنس جاتا ہے۔ ہر دین کے ساتھ انحراف ڈالنے والوں نے پہلی چیز جو انحراف ڈالی ہے مصنوعی قیادت۔ اب جا کے یہودیت میں دیکھیں، عیسائیت میں دیکھیں، دین اسلام کے اندر دیکھیں، بس بنی امیہ نے پہلی زر پسے پردہ رہ کر قیادت کے تصور پہ لگائی، قیادت کے تصور میں نظر لگی، اب معاشرہ تیار ہو گیا، قیادت نکل گئی۔ دوسرا جو کام کیا وہ دنیا پرستی کا فروغ تھا، قیادت سے تو دور کر لیا، اب جب کہ قیادت سے دور کر لیا، لوگوں میں ابھی حمیت اور غیرت باقی تھی دین کے نام پر، صحیح اہل بیت کی قیادت سے دور ہو گئے تھے، لیکن وہ جو غیرت رسول اللہ نے دین کے نام پہ جگائی تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ غیرت ابھی باقی تھی۔ اگر اسی وقت بنی امیہ آتے، لوگوں کی غیرت جاگ جاتی۔ بنی امیہ نے انتظار کیا، 30 سال تک انتظار کیا، ان لوگوں کو سامنے رکھا، ان کا کام کیا رہا؟ ان کے ذریعے دنیا پرستی مسلمان کے دل میں ڈالی، دنیا پرستی ڈالی۔ دنیا پرستی کی مثالیں کیا ہیں؟ ہر کام میں ان لوگوں نے وہ حماقتیں دکھائی ہیں, اگر آپ اچھے لفظوں میں تعبیر کریں کہ مسلمان دنیا پرستی کی طرف جائے. مثلا ان کا تقسیم کرنے کا نظام, انہوں نے کہا بھائی میں بیت المال تقسیم کروں گا, جو پہلے اسلام کا ہے اس کو زیادہ پیسہ دوں گا, جو بعد میں اسلام کا ہے اسے کم دوں گا. چار پانچ سال کے اندر کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دولت کا انبار لگ گیا, جس کو ہم کہتے ہیں دولت کا ذخیرہ لگ جانا. قرآن کریم نے کہا ہے کہ ایدہ یکون دولتاً بینت آمیائے لکم, ہم نے زکاة رکھی ہے تاکہ دولت تمہارے ایک جگہ پہ جمع نہ ہو. ان صاحب نے سارا کام ہو کیا کہ دولت ایک جگہ جمع ہو جائے. دنیا پرستی آنی تھی, دنیا پرستی آنا شروع ہو, پھر کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. اپنی باتوں کے اوپر چیک کرنا بے شدت کے ساتھ تھا, اور جو حکیم خدا پامال ہو رہا ہے اس کو چیک کرنے والا نہیں. کیسے دین خدا پامال ہو رہا ہے؟ شام کا گورنر اس معاملے کو بنا دیا, اس سے بڑا دنیا پرست کوئی تھا اس کو؟ اگر اتنے متقی پرہیزگار تھے تو اس کو شام کا گورنر کیوں بنایا جاتا ہے؟ تقوا دکھاتے, اس کے اندر تو ظاہری تقوا بھی نہیں تھا, وہ بھی نہیں تھی. کیوں؟ ان کے ذریعے دنیا پرستی پھیل گئی. اس کے بعد جب خلیفہ ثالث کا دور آیا تو دنیا پرستی عروج پر پہنچ گئی, خزانہ خالی کر دیا. اب لوگ اتنا دنیا پرستی میں جب مبتلا ہو جائے تو دنیا پرستی کا ایک نتیجہ ہے وہ ہے بے غیرتی. دنیا پرستی بے غیرتی نہ تھی, چاہے وہ ناموس کی بے غیرتی ہو چاہے وہ دین کی بے غیرتی ہو. یہ بے غیرتی ہوئی نہیں پھیلی ہے, یہ پہلے دنیا پرستی پھیلائی جاتی ہے. کس نام پر آتی ہیں؟ مختلف چینلز, مختلف نام, کبھی اکنامک ڈیولپمنٹ کہیں گے, کبھی ماڈرنائزیشن کہیں گے, کبھی آپ کبھی یہ کبھی وہ. لیکن اصلی کام کیا ہے؟ دنیا پرستی پھیلے تاکہ بے غیرتی آئے. اچھا جب بے غیرتی آئے گی تو دو چینلز پہ بے غیرتی آئے گی, دو راستوں پہ بے غیرتی, ایک دین میں بے غیرتی اور ایک ناموس میں بے غیرتی, دونوں اکٹھی تاری ہو جاتی. کسی کو دین کی بے غیرتی دینی ہے پہلے اس کو ناموس کی بے غیرتی دینی پڑتی ہے. پہلے ناموس پہ بے غیرت ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ دین میں بھی بے غیرتی. ناموس کی بے غیرتی آپ نے دیکھ لی معاشرے کے اندر پھیلتی, جس چیز کو 20-25 سال پہلے میرے اور آپ کے والدین سوچ نہیں سکتے تھے ہم سب کر رہے ہیں, وہ بھی شریک ہے, وہ بھی شریک ہے, اسی بے غیرتی کا. کیوں شریک ہے؟ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ 25 سال پہلے اگر یہ کرتے تھے ان کے اجداد احتجاج نہ کرتے؟ کرتے ہیں احتجاج, اب بے غیرتی کا دور ہے. اس وجہ سے اس کو میں کیا کہوں, اس کو ماڈرنائزیشن نہیں ہے, دین تباہ ہوا ہے, اس کو ماڈرنائزیشن کہوں گا؟ میں اتنا اندھا ہوں, میں پاگل ہوں کیا؟ مجھے یہ معلوم ماڈرنائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جدید کیا کر رہے ہیں؟ یہ بے غیرتی پھیلا دی. اگر بے غیرتی کسی معاشرے کے اندر پھیل گئی, پہلے ناموس کی اور دوسرے معاملے میں دین کی, اب دین میں جو تباہی ڈالنی ہے ڈالنی. کیوں؟ لوگ بے غیرت, کوئی رد عمل آئے گا ہی نہیں, جس کو جو کرنا کرے. رد عمل کیوں نہیں آئے گا؟ دنیا پرست دین کے سامنے بے غیرت کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی لوجک کیا سمجھنا چاہیے. چونکہ دنیا پرست ہوتا ہے اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے, چونکہ جان کو عزیز رکھتا ہے دین کے دفاع میں مقابلے پہ نہیں آتا. اس کو پتا ہے دین کے دفاع میں اگر مقابلے پر آیا تو یا دولت جائے گی یا جان جائے گی, دونوں اس کو عزیز. لوجک سمجھے؟ دنیا پرستی پھیلا دو, جان بھی عزیز ہے دولت بھی عزیز ہے. جب جان اور دولت عزیز ہے تو دین کا مقابلہ کرنے میں یا جان جائے گی یا دولت جائے گی, یہ بھی چھوڑ نہیں سکتا. تو بے غیرتی ہو جائے گی. درود بھیجے محمد علیہ کر. فجر کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا کہ میں لشکرگاہ میں جا رہا ہوں فوج تیار کرنے کے لیے، لوگوں میرے ساتھ آؤ. مخیلہ تشریف لے گئے، ظہر کی نماز میں مخیلہ سے واپس آئے، کہا میرے خاندان کے علاوہ کوئی کیوں نہیں آتا؟ امام مانتے تھے، امام مانتے ہوتے تو کیا ہو سکتا تھا؟ امام شمشیر پہ کہا میدان کے اندر جا رہا، میں اپنے گھر میں بیٹھا. یہ وہ ذریع فرق ہے جو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ 36 ہجرا میں لوگوں نے حاکم مانا تھا، امام نہیں مانا. بس قیادت سے محروم معاشا امام کو مانے گی. دوسری مصیبت دنیا پر سے، جہاں امیر مومنین جب تشریف لانے لگے ان سے کہا کہ آپ ہمارے حاکم بن جائیں، مولانا فرمایا میں عدل لے کر آؤں گا، میرا عدل تم سے نہیں ہوگی. کیوں؟ تم دنیا پر سے، دنیا پر کے ساتھ علی کا عدل نہیں چل پائے گا. تمہاری آوازیں نکلے گی، تم مجھے ظلم کی طرف پکارو گے، میں ظلم کروں گا نہیں، میں عدل پہ ڈٹا رہوں گا، تم میرے دشمن بن جاؤ گے. لہذا کتنا خوبصورت کا قتل فی المحراب لشدت عدل، محراب میں مارے اس لیے گئے کہ عدل میں شدید تھے. عدل علی شدید تھا، عدل علی دنیا پر سے قبول نہیں کرتا تھا. جب معاشرہ دنیا پرست ہو تو علی کی قیادت کو قبول نہیں کر سکے گا، قیادت بھی قبول نہیں کرے گا، حتیٰ حاکم کے حق میں بھی قبول نہیں کرے گا. امامت تو دور کی بات ہے، دنیا پرست معاشرہ علی کو حاکم بھی نہیں مانے گا، امامت تو دور کی بات ہے. نہیں مانا، امیر مومنین کا ساتھ چھوڑ دیا. اب جو ساتھ چھوڑنا شروع کیا تو امیر مومنین کا حق پامال ہو چکا تھا. 11 ہجرا میں امامت کا حق پامال ہوا تھا، 36, 37, 38 ہجرا تک پہنچتے پہنچتے حاکمیت کا حق بھی پامال ہو گیا. کسی نے ساتھ نہیں دیا، اب جو ساتھ نہیں دیا، اب بے غیرتی یہ تمام لوگوں کے اوپر چھا گئی، پوری بے غیرتی چھا گئی. اب کتنی بے غیرتی چھائی؟ اتنی بے غیرتی چھائی کہ مولانا امام حسن مصطفیٰ کے اوپر خود ان کے لشکر گاہ سے حملہ ہو گیا. دینی بے غیرتی چھا گئی. دینی بے غیرتی چھانے کا مطلب کیا تھا؟ کہ امیر مومنین کے آخری دور میں بسر بن ابی ارقاب نام کر کے ایک وحشی آدمی معاویہ نے بھیجا تھا، جو علاقے کے سرحدی علاقوں کے اوپر حملہ کرتا تھا، عورتوں کی عزتوں کو ناموس کو لوٹتا تھا، لوگوں کے مال کو لوٹتا تھا، اور پورے شہر میں سے ایک انسان گھر سے نکل کر اس کا مقابلہ نہیں کرتا تھا. بے غیرتی، بے غیرتی. امیر مومنین نے جب سنا تو انہوں نے اتنی دفعہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا، کہا مجھے اس پہ افسوس نہیں ہے، شہر کیوں گیا، مجھے اس پہ افسوس یہ کسی نے نکل کے مقابلہ کیوں نہیں کیا، کوئی مرا کیوں نہیں مانا. علی کو اس پہ افسوس نہیں، شہر کیوں گیا، شہر چلا جاتا، کسی کا خون تو بہتا کم سے کم. کہ وہ یہ کہتے کہ ہم مرے تھے دفاع کے اندر، ہم مرے کر کے رہے، یہ کہتے عزت تو رہتی، بے غیرتی کیوں ہے؟ یہ ہماری بے غیرتی. ابھی اگر ہم سنتے رہے تو کسی کی آواز اور بولتے رہے، ہماری بے غیرتی تھی. دین میں بے غیرتی آ جاتی ہے جب دنیا پرست ہو جاتا ہے، ہم لوگ سب اسی پر تھے. بس اس دین میں بے غیرتی کے ساتھ اب معاشرے کے لیے دروازہ کھول گیا، وہ حاکم بن گیا. 41 ہجرا میں وہ شخص جس کے باپ اور اس کے دادا پر رسول اللہ نے لعنت کی تھی، فرمایا تھا سوار بھی ملعون، آگے چلنے والا بھی ملعون، پیچھے چلنے والا بھی ملعون، اہل سنت کی کتب کے اندر بھی موجود ہے، وہ حاکم ہے. اب ختم ہو چکا،
نہ شعور ہے نہ آخرت کی طرف توجہ ہے نہ غیرت ہے. اب کوئی زمینہ ایسا نہیں ہے جس میں تبلیغ کا بوجھ بے بویا جا سکے. اب جب کہ ایسا ہے اب سید الشہداء نے بنیادی کام کرنا ہے. وہ کیسا کام؟ ہر چیز کو تبدیل کرنا. اور جن چیزوں کو سید الشہداء تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ایک بنیادی چیز اسلام کے مصنوعی معیار. اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لیجیے. اسلام کے مصنوعی معیار جو بنی امیہ نے دماغوں میں ڈال دیے تھے ان تمام کو پلٹا کر اصلی معیار زندہ کر دیتے. اصلی معیار کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے مصنوعی قیادت کی اہل بیت کی قیادت کے مقابلے میں سید الشہداء کا کام کیا ہے؟ اصلی قیادت کو زندہ کرنا. لوگ جان جائیں اسلام کے قائد اہل بیت. پہلا مقام. انہوں نے دنیا پرستی کی لوگوں کو دنیا پرستی کے ذریعے سے ان کو گمراہ کیا. سید الشہداء کا کام کیا لوگوں کو آخرت پرست بنانا. آخرت پہ دیکھنا شروع کرو. انہوں نے لوگوں کو بغیرتی دی. سید الشہداء نے کہا میں اتنی بڑی قربانی دوں گا کہ بغیروں کو بھی غیرت آئے گی. اپنی گربان میں چھانکی گئی دیرہتوں کو بھی جگہ دلا دوں گا اتنی بڑی قربانی دوں گا. اب سید الشہداء کا کام شروع ہو. صرف ایک مشکل کے ساتھ. کون ساتھ دے گا آپ کا؟ کوئی ساتھ دے گا؟ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں آپ. 50 سال کی پھیلائے ہوئے انقلاب کو جمع کرنا ہے. مردہ قوم کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. معیار کو تبدیل کر رہے ہیں. قیادت کو واپس لانا. کون اس کام کو کرے؟ سید الشہداء نے اپنے اپنے خاندان کو تیار کیا. مختصر سا وہ گرو جو 20 سال کی مشقت اور قربانی کے بعد تیار ہوتا اس کو جانے دے. چاہتے ہوتی کہ محنت نمبر شروع ہوگی. ایک دفعہ بھی سید الشہداء نے مدینے سے لے کے کوفہ تک کربلا تک یہ نہیں کہا ہم کہیں جیتنے والے ہیں. تو دنیا کی رائج ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس میں پرٹیشن جب یہ گروہ تیار کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہم جیت جائیں گے. سید الشہداء نے ایک دفعہ بھی بات کی. سید الشہداء نے ہمیشہ کیا کہا؟ ہم شہید ہو جائیں گے. انہوں نے پہلا معیار تو یہ دیا کہ تم جیتنا سمجھتے ہو میدان جیتنا. ہم جیتنا سمجھتے ہیں جان دے دینا. ہم یہ دیکھو اس میں جیت جائیں ہم جان دے دیں ہم شہید ہو جائیں. یعنی انہوں نے کہیں ایک دفعہ یہ نہیں کہا میں کوفہ کی حاکمیت دے دوں گا اور ہر دفعہ یہ کہا میں جان نہیں بچاؤں گا. ہر دفعہ یہ کہا میں جان نہیں بچاؤں گا میں جان دے دوں گا. بس انہوں نے پہلے دن سے طے کر دیا کہ دیکھو لوگوں مارے کا جان بچانے کا نہیں ہے جان دے. یہ حقیقت انہوں نے سامنے کر دی. اب معیار کیسے صحیح ہوئے؟ معیار ایسے صحیح ہوئے انہوں نے جان دی اپنا خاندان دیا اپنا سر پر قربان کیا. کہا دیکھو قیادت کا معیار یہ ہے قوم دین پر آنے والی مصیبت پر سب سے بڑی قربانی دے. یہ قیادت کا معیار ہے. اب آؤ کہا یہ کرو بنی امیہ مصنوعی قیادت دی تھی نا. سید الشہداء نے اصلی قیادت کی پہچان دے دی. اصلی قیادت کون سی ہے؟ جو دین پر وقت پڑے تو اپنا جو کچھ رکھتا ہو قربان کرے. وہ اصلی قیادت ہے. اب کوئی اس میں نقل اتارے گا؟ کیا نقل اتارے گا؟ مثلاً ایک آدمی ڈیفینس میں رہ رہا ہے 1000 گز کے بمبے میں رہتا ہے عید قربان آتی ہے 40 جانور قربان کرتا ہے ایک ایک جانور کی قیمت 1.5 لاکھ روپے. قائد بن جائے ویسے دین کا قائد؟ کیونکہ اس سے پوچھا جائے گا جب دین پہ مصیبت آتی ہے تو اپنی جان میں سے کیا دیتا کیا قربان کیا. جب دین پہ مصیبت آئے کہ کچھ بولا جائے جس سے تمہارا ریپوٹیشن خطرے میں پڑے تم بولے تم پیسہ دے کے بیوقوف بنا لو ہمیں بنی امیہ کا ہو تو. اب بڑے جانور قربان کر کے کوئی بزرگا نہیں دے سکتا. سید الشہداء نے کام نہیں کیا. سید الشہداء نے اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دی. اور یہ کر کے دکھاؤ اپنا ریپوٹیشن لاؤ لگاؤ اپنا بزنس لاؤ لگاؤ اپنا کیریئر لاؤ لگاؤ پھر پتا چلے گا تمہارے اندر دین کی قیادت کی اہلیت ہے یا نہیں. تب ساری چیز سمجھے. بس پہلا کام سید الشہداء نے کیا دین کی قیادت کے جو مصنوعی معیار بن رہے تھے جس کے پاس دولت زیادہ ہے جس کے پاس طاقت زیادہ ہے جس کے پاس شہرت زیادہ ہے سب کو تبدیل کر دیا. کہیں سب مصنوعی معیار ختم. جو قربانی زیادہ دے وہ ہے دین کی قیادت رکھنے والا. بنی امیہ یہاں کیا بولا تھا؟ سید الشہداء نے اپنی اولادیں قربان کر دی. کوئی کس کو ہے وہ اولادیں قربان کیا اولادیں قربان کرو. اچھا اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا اب ایک سیرت بن گئی ہے. یہ سیرت بن گئی سنت بن گئی جو بڑا لیڈر ہوا اپنی اولاد قربان کرے گا. یہ بن گیا ہے الحمدللہ رب العالمین. مجھے بہت فخر ہونے لگتا ہے. بہت اچھے زمانے میں بہت اچھے زمانے میں امام خمینی بیٹا قربان کیا یہ نصر اللہ بیٹا قربان کیا ان لوگوں نے خود قربانیاں دی ہیں مقدس، اپنی زندگی قربان کی ہے، بم دھماکے کی زد میں جو کچھ تھا وہ ختم ہونے والا تھا. یہ صحیح رہبر ڈرے نہیں اپنی عزیز قربان کی. آؤ یہ میدان آؤ، اب تم نقل اتارو، آؤ مسئلے پیدا دے گا، دیکھو کہ کسی نے قربان کی، کوئی ہے مقابلے پہ آنے والا؟ کون سا شاہ عبداللہ مقابلے پہ آ سکتا ہے؟ کون سا یاسر عرفات مقابلے پہ آئے گا؟ اصل جب نصر اللہ کا بیٹا وہاں مارا اسرائیل کے اندر حملے کے دوران، تو پورے دنیا عرب نے اعتراف کیا، کہا یہ پہلا عرب لیڈر ہے جس کا بیٹا محاذ پہ مارا ہے، پہلا عرب لیڈر ہے جس کا بیٹا محاذ پہ مارا ہے. آج تک کسی عرب لیڈر کا بیٹا محاذ پہ نہیں مارا تھا، اس خاطر نہیں جیت پا رہے تھے. یہ ہمارے سید الشہداء نے کام کیا، اپنی بڑی قربانی دی، قیادت کا معیار بنا دیا. کہا یہ قیادت کا معیار، دوسرا معاملہ تھا لوگ دنیا پرست. سید الشہداء نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اس کے سامنے دنیا پرست تو ختم نہیں ہو گئی. اب کون حسین کا نام لے حقیقت میں اور کہے میں بھی دنیا پسند، کون سی دنیا پسند؟ اس حسین کا چاہنے والا جو علی اکبر کی شہادت پر کہے وہ عالم دنیا بعد کل افا، تیرے بعد دنیا میرے لیے کچھ نہیں، اس کا چاہنے والا دنیا پرست ہوگا؟ کون سی دنیا پر سے، کیا دنیا پر سے مس دکھائے گا سید الشہداء بچانے میں؟ پھر طے ہوا کہ آخرت پرست ہو جائے. سید الشہداء نے یاد رکھا کہ کام مصیبت پڑی شرع آدمی کو کام نماز اور قرآن سے عشق ہے، تمہیں عشق نہیں ہے سمجھ تم حسین کے راستے پہ نہیں. معیار طے ہو گیا، ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف نعرے لگا کر معاملہ حل ہوا. سید الشہداء نے کچھ اور کیا ہے، جس دن مجھے اور آپ کو نماز اور قرآن سے عشق ہو جائے تب ہم حسینی ہیں، تب ہم حسینی ہیں. جس دن میرے اور آپ کے لیے نماز اتنی محبوب ہو جائے کہ سید الشہداء کے ہم اول وقت نماز پڑھیں گے چاہے ہمارا لشکر کی روح بھی سب میں آ، اس وقت ہم حسینی ہیں. ابھی ہم لوگوں کے ساتھ کیا مشکل ہے، ذرا سی کوئی مصیبت آتی ہے پہلی چیز جو اس کو تاخیر کرتے ہیں وہ نماز. سید الشہداء